بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
17 جولائی 2009
مسجد دار السلام باغ جنہ لاہور میں امیر تنظیم اسلامی محترم حافظ عاقب سعید صاحب نے خطاب جمعہ میں سورہ مائدہ کے 9 رکوع کا مطالعہ کرایا. سماعت فرمائیے.
الحمدللہ وکفا والصلاۃ والسلام علی عبادہ الذین اصطفى خصوصاً على أفضلهم وخاتم النبيين محمد الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. وترى كثيرا منهم يسارعون في الإثم والعدوان وأكلهم السحت لبئس ما كانوا يعملون. لولا ينهاهم الربانيون والأحبار عن قولهم الإثم وأكلهم السحت لبئس ما كانوا يصنعون. وقالت اليهود يد الله مغلولة غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء وليزيدن كثيرا منهم ما أنزل إليك من ربك طغيانا وكفرا وألقينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة كلما أوقدوا نارا للحرب أطفأها الله ويسعون في الأرض فسادا والله لا يحب المفسدين. ولو أن أهل الكتاب آمنوا واتقوا لكفرنا عنهم سيئاتهم ولا أدخلناهم جنات النعيم. ولو أنهم أقاموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليهم من ربهم لأكلوا من فوقهم ومن تحت أرجلهم منهم أمة مقتصدة وكثير منهم ساء ما يعملون. صدق الله العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم الهمني رشدي واعذني من شرور نفسي. اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم رب زدني علما. امين يا رب العالمين. اس مسجد کے جو مستقل نمازی ہیں، خاص طور پر اجتماع جمعہ کے جو مستقل شریک ہیں، ان کے علم میں ہے کہ نفاذ شریعت کی اہمیت ازرو قرآن. اس حوالے سے سورہ مائدہ کے کچھ مقامات کا ہم نے جستہ جستہ مطالعہ شروع کیا تو بہت سے باتیں کھلتی چلی گئیں اور محسوس ہوا آج کے دور کے لیے جو ہمیں رہنمائی چاہیے وہ پوری وضاحت کے ساتھ اسی سورہ مبارکہ میں موجود ہے، جو تکمیل شریعت کی صورت ہے، جس میں مسلمانوں کو خوشخبری دی گئی کہ اللہ نے تمہارے لیے تمہارے دین کو، شریعت کو مکمل کر دیا ہے، نعمت ہدایت کی تکمیل کر دی، اور قیامت تک اللہ کے لیے، اللہ کے نزدیک مقبول دین صرف اسلام ہے. یہودیت ایک زمانے میں اپنی جگہ وہ دین حق تھا، عیسائیت بھی اپنے زمانے میں دین حق کی حیثیت رکھتا تھا، لیکن اب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے بعد اور اس قرآن کے نزول کے بعد اور تکمیل شریعت کے بعد اب باقی سب قصہ پارینہ ہے. اب تو اسلام ہی اللہ کے نزدیک مقبول دین ہے. وہ اللہ کے نزدیک صراط مستقیم پر کون ہے جو سابقہ رسولوں اور کتابوں کے ساتھ ساتھ نبی آخر الزمان کو بھی تسلیم کرے اور قرآن کو بھی اللہ کی کتاب ہدایت مانے؟ اگر نہیں مان رہے تو اللہ کے نزدیک ان کا ایمان مقبول نہیں. اسی حوالے سے یہ بات بھی آئی کہ دیکھنا، یہود و نصارہ کو دوست نہ بنانا. اگرچہ سابقہ امتیں وہی ہیں، یہود نصارہ عیسائی، تورات یہود کو ملی، عیسائیوں کو انجیل ملی اللہ کی طرف سے، لیکن اب جان لو کہ یہ اسلام کے سب سے بڑے دشمن. اور حزب الشیطان اصل میں اب اینٹ پر مشتمل ہے، یہود ہیں جو اس کو لیڈ کر رہے ہیں، تو جو ان کے ساتھ دوستی کی پینگیں بڑھائے گا، ان سے تعلقات کو بڑھائے گا، ان سے روابط رکھے گا، ان پر اعتماد کرے گا، ان کی ڈکٹیشن پر چلے گا، تو پھر وہ انہی میں سے. یہ مضمون جو ہے وہ چلتا ہوا آیا اور اندازہ ہوا کہ گویا کہ آج ہی کے حالات کے حوالے سے ہمیں رہنمائی جو ہے وہ مل رہی ہے، اور شاید یہ آیات آج کے دور کے لیے نازل ہوئی. چنانچہ سورہ مائدہ کا ساتواں اور آٹھواں رکوع ہم نے مکمل پڑھا ہے، اور نویں رکوع کا آدھا حصہ ہم پڑھ چکے تھے، اور بقیہ آدھا انشاءاللہ آج اس کا مطالعہ کریں گے. زیادہ وقت تمہید میں نہیں لینا چاہتا. اہل کتاب سے پوچھا گیا، ایک سرچنگ کوشچن ہے، قل یا اہل الکتاب هل تنقمون منا الا ان آمنا باللہ وما انزل الینا وما انزل من قبل. چونکہ یہود نے اسی دور میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اور اسلام کے خلاف سازشیں شروع کر دی تھی، اور وہ جو مشہور شعر ہے کہ نور خدا ہے کفر کی حرکت پہ خندزن، پھوکوں سے یہ چراغ بجھایا نہ جائے گا، ان کی پوری کوشش یہ تھی کہ یہ جو چراغ ہے، چراغ ہدایت، چراغ نبوت جو روشن ہوا ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی شکل میں اور نزول قرآن کی شکل میں، اس کو بجھا دیا جائے، اس کو صفحہ حصے سے مٹا دیا جائے. مسئلہ ان کا ایک ہی تھا، سب سے بڑا مسئلہ، وہ اپنے آپ کو چوزن پیپل آف دا لارڈ سمجھتے تھے. ہم نبیوں کی اولاد، ہم جدی پشتی انبیاء کی جو ہے نسل سے ہیں، ہمارے پاس ہی اب تک جو کتابیں اتری ہیں تورات اور انجیل، وہ انہیں اہل کتاب میں اتری ہیں، یہود میں اتری ہیں. نبی آئے ہیں تو اسی نسل میں آئے ہیں، رسول آئے تو اسی نسل میں آئے، حضرت موسیٰ علیہ السلام سے لے کر اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک 1400 برس. اب یہ سعادت اور یہ مقام اور منصب بنو اسماعیل کو مل گیا کہ آخری نبی اللہ تعالیٰ نے مبعوث فرمایا بنو اسماعیل میں سے. یہ جو ہے یہ چیز انہیں برداشت نہیں. اب حسد کی آگ جو ہے وہ سینے میں ان کے روشن ہے، الاؤ بن کر، اس لیے کہ وہ متکبرین میں سے تھے، تکبر تھا، ہم خصوصیت خصوصی مقام رکھتے ہیں، چوزن پیپل ہیں، اللہ کے بیٹوں کی مانند ہیں، نحن ابناء اللہ و احباؤہ. اور ان کو تو گمان بھی نہیں تھا کہ کسی اور نسل میں اب نبوت اور رسالت منتقل ہو سکتی ہے. یہ چیز ان کے لیے ایک بہت بڑی رکاوٹ بن گئی ہے، اور حسد کی وجہ سے وہ اسلام کے سب سے بڑے دشمن بن گئے اور شیطان کے سب سے بڑے اعلی کار. چنانچہ وہ ہے جو حزب الشیطان، شیطان کی پارٹی کو اس دنیا کے اندر اس وقت لیڈ کر رہے ہیں. اس وقت ہدایت دے دی گئی، دیکھنا یہود و نصارہ کو اپنا دوست مت بنانا، یہ آپس میں ایک دوسرے کے دوست ہیں، ان کا گٹھ جوڑ ہے اسلام کے خلاف، اگرچہ ان کی سابقہ تاریخ میں دشمنی بھی بڑی مثالی رہی ہے، بدترین دشمنی. سب سے پہلے یہود کو موقع ملا تھا اور انہوں نے عیسائیوں کے اوپر جو تشدد کی، ٹارچر کی انتہا کر دی تھی، پھر عیسائیت کو فروغ حاصل ہوا سن تیسری صدی عیسوی کے اندر، رومن امپائر جو ہے پوری کی پوری وہ کرسچن ہو گئی، اور اس کے بعد سے عیسائیوں کو غلبہ حاصل ہوا تو انہوں نے یہودیوں کا وہ بھرکس نکالا ہے مار مار کے. تو یہ ساری تاریخ اپنی جگہ ہے، لیکن اسلام دشمنی میں یہ دونوں برابر ہیں، ایک ہی جگہ کھڑے ہوئے ہیں، اور ان کا گٹھ جوڑ ہے، اور بعضہم اولیاء بعض، اور دیکھو جو تم میں سے ان کے ساتھ دوستی کی پینگیں بڑھائے گا اللہ کے ہاں اس کا شبہ انہی میں سے ہوگا. اور یہ گویا اسلام سے پھر کر اور سابقہ جو ہے وہ گمراہی کی طرف جانے والی بات ہوگی، یہ ارتداد ہوگا. تمہاری دوستی کا دائرہ صرف محدود ہے اللہ، اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور سچے اہل ایمان. سچے اہل ایمان کون ہیں؟ جو نماز کے بھی پابند ہیں، جو زکات کی ادائیگی کرتے ہیں، حقوق اللہ اور حقوق العباد، پورے دین پر عمل کرنے والے، صحیح مخلص مسلمانوں کے اور خیر خواہ صرف یہ لوگ ہیں، باقی ساری دنیا مسلمانوں کی مخالف ہے. یہ وارننگ اسی وقت دے دی گئی تھی. اب ان سے سوال کیا گیا، یا اہل کتاب، اے اہل کتاب، بلکہ کہا گیا قل یا اہل کتاب، اے نبی ذرا ان سے پوچھئے کہ تم ہمارے خلاف سازشیں کیوں کر رہے ہیں؟ هل تنتمون منا الا نامنا بالله وما انزل الينا وما انزل من قبل، کس بات کا انتقام دے رہے ہو، ہمارا جرم کیا ہے سوائے اس کے کہ ہم لوگ جو ہیں اہل عرب، مشرکین عرب، پہلے بدترین گمراہی میں تھے، شرک اور کفر کے اندھیاروں میں تھے، اب وہ ایمان لے آئے اپنے رب پر، اللہ آمنا باللہ، اللہ پر ایمان لے آیا ہم، یہ ہمارا قصور ہے. وما انزل الینا، اور جو اللہ کی طرف سے نازل ہو رہا ہے اس پر ہم ایمان رکھتے ہیں، اس کو مانتے ہیں، یہ ہمارا جرم ہے. وما انزل من قبل، اور جو پہلے نازل ہوا تورات اور انجیل اس پر بھی ہم ایمان رکھتے ہیں، یہ ہمارا جرم ہے. کس بات کا ہم سے انتقام لے رہے ہو، کیوں ہمارے خلاف سازشیں کر رہے ہو، بتاؤ تو صحیح. یہ گویا ان کو اخلاقی طور پر ان کے قدموں تلے سے زمین نکال دی گئی، کوئی دلیل نہیں ہے. اس سے پہلے ہم شرک میں، کفر میں، الحاد میں، بدترین گمراہی میں تھے، اب اللہ نے ہمیں ہدایت دے دی ہے، ہم اللہ پر ایمان لے آئے ہیں، سابقہ آسمانی کتابوں کو مانتے ہیں، حضرت موسیٰ کو اللہ کا رسول مانتے ہیں، حضرت عیسیٰ کو مانتے ہیں، اور اللہ کے آخری نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور قرآن کو مانتے ہیں. یہ جرم نہیں، مسئلہ کچھ اور ہے تمہارا. یہاں سے ان کو اس پر گرفت کی ہے، اور پھر بات آگے بڑھی ہے. ہاں تم اپنی تاریخ پر نگاہ ڈالو، تم نے کیا کیا جرائم نہیں کیے، بدلے کے اعتبار سے، انجام کے اعتبار سے بدترین لوگ تو وہ ہیں جن پر اللہ نے لعنت کی ہے. قل هل انبئکم بشر من ذلک مثوبۃ عند اللہ من لعن اللہ. ذرا دیکھو انسانی تاریخ میں اللہ نے لعنت کس پر کی ہے، آسمانی کتابیں تورات اور انجیل اٹھا کر دیکھو، تم پر اللہ نے لعنت کی ہے جگہ جگہ، بنی اسرائیل پر، انبیاء بنی اسرائیل کے ذریعے سے. وغضب علیہ، اللہ کے غضب کس پر بھڑکا ہے، کس پر نازل ہوا، مغضوب علیہم قوم، کون ہے، تم ہو یہود. وجعل منہم القردۃ والخنازیر وعبد الطاغوت، اور کن لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے ان کے بدترین جرائم کی سزا میں دنیا میں مسخ کا عذاب جو ہے ان پر مسلط کیا، کچھ کو بندر بنا دیا، کچھ کو خنزیر بنا دیا، حلیے بگاڑ دیے گئے، بدترین جرائم. کون لوگ ہیں، وہ تمہارے ہی لوگ تھے، تم ہی میں سے. وعبد الطاغوت، اور اللہ کی بندگی کو چھوڑ کر اور شیطان کے پیچھے اس کے رستے پر چلنے والے کون ہیں، وہ تم ہی میں سے. تو قابل مواخذہ، قابل گرفت، قابل مذمت تو تم ہو، بدترین مخلوق تو تم ہو جو اپنے آپ کو کہتے ہو کہ ہم چوزن پیپل ہیں، ہم اللہ کے چہیتے ہیں. یہ ہے قرآن نے جو ان کے اوپر وار کیا، اور ان کے جرائم کی فہرست میں جو آگے بات آ رہی ہے، یہ آخری دو آیات اگرچہ ہم پڑھ چکے تھے لیکن میں اس کا ترجمہ کر رہا ہوں. یہ وَتَرَى كَثِيرًا مِّنْهُمْ يُسَارِعُونَ فِي الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَأَكْلِهِمُ السُّحْتَ. یہ اپنے آپ کو کیا سمجھتے ہیں، ہم اہل کتاب ہیں، ہم صاحب شریعت ہیں، ہم اصحاب علم ہیں، نبیوں اور رسولوں کی اولاد ہیں، حال کیا ان کا؟ تم دیکھو کہ ان میں سے اکثر کو کہ گناہوں کے کاموں میں اور ظلم اور زیادتی کے کاموں میں اور حرام کھانے میں ایک دوسرے سے آگے نکلنے کی کوشش میں، ان کی ساری رغبت، ان کا سارا رخ گناہ کی طرف، لپکتے ہیں گناہ کے کاموں میں، حرام خوری میں، ظلم اور زیادتی میں. کیا یہ تعلیمات تھیں تورات اور انجیل کی؟ معاذ اللہ، کس بنیاد پر کہتے ہو، فخر کرتے ہو کہ ہم وہ ہیں اور فلاں ہیں، حال تو تمہارا یہ. وَتَرَى كَثِيرًا مِّنْهُمْ يُسَارِعُونَ فِي الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَأَكْلِهِمُ السُّحْتَ لَبِئْسَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ. بہت ہی بری حرکتیں ہیں جو وہ کر رہے ہیں. دیکھیں اس آیت کا اصل رخ تو ہے اہل کتاب کی طرف، جو اس وقت اپنی برتری جتایا کرتے تھے، یہ امی قوم ہے، یہ عرب بنو اسماعیل، ان پڑھ، جاہل، اجڑ، اور ہم اہل کتاب ہیں، صاحب علم ہیں، نبیوں کی اولاد ہیں. ایک تو ان کو آئینہ دکھایا گیا، حال تو تمہارا یہ ہے، تمہاری ساری رغبت، تمہاری ساری دلچسپیاں گناہوں کے کاموں میں، اور اس میں ایک دوسرے سے دوڑ لگا رہے ہو آگے نکلنے کی کوشش، حرام خوری میں، تورات اور انجیل میں جن چیزوں کو حرام قرار دیا گیا انہی کی طرف تم رغبت سے بھاگتے ہو، ظلم اور زیادتی جو ہر دور میں دنیا میں برائی سمجھی گئی ہے اور انسان کے لیے قابل نفرت کام سمجھے گئے ہیں وہ تم کر رہے ہو، لیکن اس کا ایک رخ ہماری طرف بھی ہے. آج اس آئینے میں ہم اپنی تصویر دیکھ سکتے ہیں، ہم کون ہیں آج؟ 1400 برس سے ہم اللہ کی نمائندہ امت ہیں، زمین کے اوپر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہونے پر فخر کرتے ہیں، قرآن کے حامل ہونے پر فخر کرتے ہیں، تو کیا قرآن کی تعلیمات یہ ہے؟ اللہ کے رسول کی تعلیمات یہ ہے؟ آج وہی کام جو اس وقت یہود کر رہے تھے آج ہم کر رہے ہیں، ہماری دوڑ لگی ہوئی ہے گناہوں کے کاموں میں ایک دوسرے سے آگے نکلنے کی، منکرات، گناہ، ظلم اور زیادتی اور حرام خوری، کیسے زیادہ سے زیادہ مال سمیٹا جائے، اس سے ہمیں کوئی غرض نہیں کہ وہ حلال سے ہو یا حرام سے ہو، سود کی اور جوئے کی کتنی شکلیں ہیں جو آج معاشرے میں پھیل رہی ہیں، بڑی تیزی سے پھیل رہی ہیں، یہ آپ کا ویزا کارڈ کیا ہے، کریڈٹ کارڈ، یہ سود کے جال میں لپیٹنے کا ایک خوبصورت ذریعہ ہے، اور ہمارا یہ سارا جو میڈیا ہے وہ کیا کر رہا ہے، اس کی پبلسٹی کر رہا ہے، آپ کو خوشنما بنا کر دکھا رہا ہے، جن کی جیب میں کریڈٹ کارڈ ہے وہ اس معاشرے کے وہ لوگ ہیں کہ جو قابل احترام ہیں، باعزت لوگ ہیں، وہ ایک اپر کلاس ہے، وہ ایک ایلیٹ کلاس ہے، اور یہ بدترین ذریعہ ہے آپ کو سود کے جال میں پھنسانے کا، لیکن یہ کہ اسی کی دوڑ میں آگے نکل رہے ہیں، بینکوں کی دوڑ لگی ہوئی ہے، جو کام اس وقت کر رہے تھے بے نہیں آج یہ امت مسلمہ کر رہی ہے، تو اگر ان کے لیے اللہ کی طرف سے لعنت اور غضب ہے تو کہ اللہ کی سنت بدلتی نہیں ہے، اگر ان کو وہ عذاب جو ہے ان پر دنیا میں آیا، ضربت علیہم الذلت والمسکرہ، ذلت اور مسکرت کا عذاب تو آج ہم پر بھی ہے، تو اس کو اس اینگل سے بھی پڑھیے، اب ہمارے یہاں کیا ہو رہا ہے، سرکاری تقاریب میں بھی وزیر اعظم کے خطاب ہے اور اس سے پہلے جو ہے وہ کوئی پرفارم کرنے والی جو آ رہی ہیں اور وہ رقاصہ جو ہے پرفارم کر کے اس کا معاملہ شروع کر رہے ہیں، اللہ کے غضب کو بھڑکانے والی بات ہے، شروع میں تلاوت بھی ہوئی ہوگی، اس کے بعد وہ ایک فاحشہ عورت جو ہے وہ اپنا جو ہے اس نے پرفارم کیا ہے وزیر اعظم صاحب کے گفتگو سے پہلے، ان کاموں میں آگے سے آگے جا رہے ہیں فردر مور، تو یہ بنی اسرائیل کو ملعون اور مطعون کرنا ہی کافی نہیں ہے، اس آئینے میں ہمیں اپنی شکل دیکھنی چاہیے، بین ہی وہ کردار آج ہمارا ہو چکا ہے، کہاں اللہ کا رسول، اس کی تعلیمات، کہاں اللہ کی کتاب اور اس کے احکامات، کوئی پرواہ نہیں، لولا ینہاہم الربانیون والاحبار عن قولہم الاثم واکلہم السحت، ایک اور بات بہت اہم کی گئی امتوں کی تاریخ کے حوالے سے، امتوں کے عروج و زوال کے اسباب کے حوالے سے، کیوں نہیں روکتے رہے ان کے، یہود کے، اہل کتاب کے ربانیین اور احبار یعنی علماء اور اللہ والے درویش، ان کو روکتے کیوں نہیں رہے، منع کیوں نہیں کرتے رہے، عن قولہم الاثم واکلہم السحت، گناہ کی بات کہنے سے اور حرام کھانے سے، یہ جو کام کرتے رہے ہیں، یہ گناہ کے کام، معصیت کے کام، نافرمانی کے معاملات، فحش کام، یہ ساری حرکتیں جو قوم کر رہی تھی، تو ذمہ داری بنتی تھی اللہ والوں کی، اہل علم کی، علماء کی، جو وہ قوم کو روکتے منع کرتے، ان کی ایک اضافی ذمہ داری ہے، وہ لوگ کے جو رجال دین ہیں، جن کی طرف لوگ دیکھتے ہیں رہنمائی کے لیے دینی اعتبار سے، جن سے فتوے پوچھنے جاتے ہیں، معلوم کرنے جاتے ہیں، یہ لوگ جو منبر و محراب جن کے قبضے میں ہیں، جن کے تصرف میں ہیں، یہ اضافی طور پر ذمہ دار ہے. اگر معاشرے میں منکرات اور برائیاں اور گناہ پھیل رہے ہیں اور یہ منع نہ کریں تو یہ بڑے مجرم ہیں. اور اس طریقے سے پوری پوری قومیں برباد ہوتی ہیں جب دینی طبقات اپنی اس ذمہ داری کو ادا نہیں کرتے. دینی طبقات کی اصل ذمہ داری یہ ہے, دینی طبقات کی یہ ذمہ داری نہیں ہے کہ لوگ فتویٰ پوچھیں کہ جی ہمارا اس میں سے کوئی مسئلہ نکال کے دیں, ہمارے مطلب کا فتویٰ چاہیے, اور وہ اپنی ساری علمیت کا اظہار اور اپنے اس مقام و مرتبہ کا اظہار یہ ہے کہ کوئی نہ کوئی رستہ ان کو نکال کر دے دیا, ہاں تمہارے اس غلط کام کے لیے بھی میں تمہیں شریعت میں جواز فراہم کر دیا. یہی کام اس وقت کے یہود و رما بھی کرتے تھے, چند ٹکوں کے عوض جو ہے فتویٰ فروشی ہو رہی ہے. لیکن اصل کام کیا ہونا چاہیے تھا, منکرات سے, گناہوں سے, حرام کھانے سے, سود خوری سے قوم کو روکتے, منع کرتے. اس آئینے میں بھی ہم اپنی تصویر دیکھیں, ہمارے گویا قرآن نے معین کر دیا علماء کا کام اور جو لوگ اللہ والے درویش بنتے ہیں درویش. دیکھیں درویشی کی بھی ہمارے ہاں کچھ اپنے ہی معیارات بن رہے ہیں, کوئی ملنگ پھر رہا ہے, بڑا پہنچا ہوا ہے جی. بھائی جو پہنچے ہوئے ہیں ان کا کام تو یہ ہے جو اللہ نے طے کر دیا. اگر وہ گناہوں سے منکرات سے تمہیں روک نہیں رہا تو پتہ نہیں کہاں پہنچا ہوا ہے, اللہ کی نگاہ میں تو وہ کام نہیں کر رہا جو اللہ نے اس کے ذمہ سمجھا تھا ڈالا تھا. اگر وہ امام بنتا ہے کسی اعتبار سے, دین کے حوالے سے, مذہب کے حوالے سے, دینی رہنمائی کے حوالے سے, پھر ان کا کام تو یہی ہے. معاشرے میں منکرات پھیل رہی ہوں اور وہ گھونگنیاں بات ڈال کے منہ کے اندر بیٹھے ہوئے ہوں, اسے شیخ الہند نے لکھا یہ گونگے شیطان ہے, علماء پھر گونگے شیطان کا رول پلے کرتے, اور پھر معاشرہ تیزی سے برائی کی طرف جاتا ہے, پھر سارا معاشرہ تباہ و برباد ہو جاتا ہے. تو علماء کے کرنے کا اصل کام اس آیت کی روشنی میں, اور جو بنی اسرائیل نے نہیں کیا تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یہ سب سے بڑا جرم تھا ان کا, وہ نہیں عن المنکر, انہیں معلوم ہے کیا چیز شریعت میں ناجائز ہے, حرام ہے. اب یہ ویزا کارڈ جیسے میں نے عرض کیا, اس کے بارے میں عام آدمی کو کیا پتا بیچارے, کس کی ذمہ داری ہے کہ بتائے, بینک انٹرسٹ کتنا بڑا, یہ کتنی بڑی نحوست ہے, اس کے بارے میں تعلیم دینا, لوگوں کو روکنا, جوئے سے روکنا, ان چیزوں سے روکنا, اور ان کی جو شناعت ہے اور خباست ہے, ان چیزوں کی جو قباحت ہے دینی اعتبار سے, اس کو اجاگر کر کے لوگوں کو بتانا, شعور عام کرنا, کس کی ذمہ داری ہے؟ علماء کی. تو جب قومیں ڈوبتی ہیں تو اس کے جو بہت سے اسباب ہوتے ہیں ان میں سے ایک یہ بھی ہے, پوری قوم بھی گناہوں میں پڑ گئی اور علماء نے بھی آنکھیں بند کر لی اور وہ بھی دنیا داری میں لگ گئے, بس پھر سمجھو گئی, وہ تباہ و برباد ہوئی. چنانچہ نہی عن المنکر کے حوالے سے بہت سی احادیث ہیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بڑی خوبصورت مثال دی تھی سمجھانے کے لیے کہ ایک بحری جہاز میں کچھ لوگ سفر کر رہے ہیں, کچھ لوگ اوپر ہیں عرشے پر ہیں, کچھ نیچے ہیں. نیچے والوں کو جب پانی کی ضرورت پڑتی ہے تو انہیں اوپر آنا پڑتا ہے, اور اوپر والے جو ہیں وہ پھر ڈسٹرب ہوتے ہیں کہ وہ پانی لے کر جا رہے ہیں بالٹیاں نکال کر, کچھ پانی چھلک رہا ہے, کچھ ان کے اوپر گر رہا ہے. تو اگر نیچے والے یہ دیکھیں کہ اوپر والوں کو تکلیف ہوتی ہے, کیوں نہ ہم پیندے میں سوراخ کر کے یہیں سے اپنے حصے کا پانی لے لیں. اب فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اگر اوپر والے لوگ بیٹھے ہوئے یہ سمجھے کہ چلو وہ اپنا کام کر رہے ہیں کرنے دو, اگر ان کا ہاتھ نہیں پکڑیں گے روکیں گے نہیں, تو جہاز جب ڈوبے گا تو صرف نیچے والے نہیں ڈوبیں گے, پورا جہاز جائے گا, تمام افراد اس کے اندر غرق ہو. یہی معاملہ ہے نہی عن المنکر کا. معاشرے کے اندر گناہ پھیلتے ہیں, اکثر آپ عام طور پر دیکھیں گے جو متمول لوگ ہیں, سرمایہ دار ہیں, جنہیں دولت کا حیضہ ہوا ہوتا ہے, وہ نئے سے نئی شکل جو ہے وہ گناہوں کی اور معصیت کی شروع کرتے ہیں, اور اسے کلچر بنا کر, ثقافت بنا کر بڑے خوبصورت انداز میں پیش کیا جاتا ہے. پھر وہ برائیاں پھیلنے لگتی ہیں. پھر وہ طبقہ جس کی اصل ذمہ داری ہے گناہوں سے منع کرنے کی، روکنے کی، نہیں یعنی منکر کی، وہ اگر اپنی ذمہ داری ادا نہیں کرتا پھر پورا معاشرہ ڈوبے گا، پورا معاشرہ تباہ و برباد ہوگا. اس آیت کے حوالے سے خاص طور پر اس کی تشریح میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو وضاحت فرمائی ہے، ایک طویل حدیث ہے، یہ ابو داؤد میں بھی ہے اور جامع ترمذی میں بھی ہے، یہ صحاح کی ہیں دونوں کتابیں، صحاح ستہ میں سے. حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث کے راوی ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان اول ما دخل النقص على بنی اسرائیل، بنی اسرائیل میں جو پہلا نقص پیدا ہوا یعنی بگاڑ کا آغاز کہاں سے ہوا معاشرے کے اندر، اس کی ابتدا یہ ہوئی، انہ کان الرجل یلقى الرجل فیقول، ان میں سے ایک شخص جو ہے وہ اپنے کسی دوسرے بھائی سے، دوست سے ملاقات کرنے جاتا اور وہ کہتا اسے، یا ھذا اتق اللہ ودع ما تصنع، وہ دیکھتا کہ میرا دوست ہے، میرا دوسرا بھائی ہے، وہ کسی گناہ کے کام میں ہے، کوئی غلط کام کر رہا ہے، اللہ کی نافرمانی کر رہا ہے، تو وہ اس کو کہتا تھا کہ دیکھو اللہ کا تقوی اختیار کرو اور چھوڑ دو اس حرکت کو جو تم کر رہے ہو، یہ گناہ کے کام چھوڑو، فَإِنَّهُ لَا يَحِلُّ لَكَ، اس لیے کہ یہ چیز تمہارے لیے جائز نہیں ہے. ثُمَّ يَلْقَاهُ مِنَ الْغَدِ، اگلے دن جب دوبارہ اس سے وہ ملاقات کے لیے آتا، وَهُوَ عَلَى حَالِهِ، اور اس کو دیکھتا کہ وہ اسی حال پر ہے، اس نے اپنے آپ کو نہیں بدلا، پر نالا وہی گر رہا ہے، وہی گناہ ہے، وہی معصیت ہے، وہی حرام خوری ہو رہی ہے. اب کیا ہوا، فلا يمنعه ذلك ان يكون اكيله وشريبه وقعيده، حدیث کے بین السطور میں یہ الفاظ ہیں کہ جو میں خود اجاگر کر رہا ہوں، چاہیے تو یہ تھا کہ اب وہ شخص اس سے قطع تعلق کرتا کہ دیکھو میں تمہارے ساتھ نہیں آؤں گا، میں تمہارے ساتھ جو ہے وہ میرا وہ تعلق اب تمہارے ساتھ نہیں رہ سکتا اگر تم گناہ نہیں چھوڑتے، لیکن وہ گناہ کو دیکھتے ہوئے بھی اور اس کے باوجود کہ وہ باز نہیں آیا، یہ پہلا شخص جس نے ایک دفعہ تو منع کیا تھا، روکا تھا اسے، لیکن اس کے باوجود بھی اس کا ہم نوالہ بھی ہے، ہم پیالہ بھی ہے اور ہم نشین بھی ہے، تعلقات اسی طرح ہیں، اٹھنا بیٹھنا اسی طرح ہے، گپ بازی اسی طرح ہے، کھانا پینا اسی طرح ہے. پھر کیا ہوا، فلما فعلوا ذلك، جب یہ معاملہ شروع ہو گیا، ضرب اللہ قلوب بعضهم ببعض، تو اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں کو ایک جیسا کر دیا، خربوزے کو دیکھ کر خربوزہ بھی رنگ پکڑ رہا ہے. اب جس نے پہلے دن منع کیا تھا وہ چونکہ اس کا بعد میں بھی ہم نوالہ، ہم پیالہ، ہم نشین ہے، تو آہستہ آہستہ وہ رنگ اس کے اوپر بھی چڑھنے لگ گیا. اس کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ مائدہ کی یہی آیات تلاوت کی، لعن الذین کفروا من بنی اسرائیل علی لسان داوود، اللہ تعالی نے لعنت کی ہے بنی اسرائیل پر حضرت داؤد علیہ السلام کی زبان سے، وعیسی ابن مریم، عیسیٰ ابن مریم کے ذریعے. اس میں یہی مضمون آیا ہے کہ وہ گناہوں سے ایک دوسرے کو روکتے نہیں تھے، قانون لا یتناہون عن منکر فعلوہ، دیکھتے تھے کہ گناہ کر رہے ہیں، چلو ایک کو شعور نہیں ہے، دوسرے کو شعور تھا، لیکن شعور ہونے کے باوجود روک نہیں رہے، یا ایک مرتبہ روکا اور اس کے بعد پھر ان کے ساتھ شریک ہو گئے. ثم قال، اب یہ بات بیان کرنے کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اب امت کی طرف رخ کیا، فرمایا، کلا واللہ لتامرن بالمعروف ولتنہون عن المنکر، ہرگز نہیں، قسم ہے اللہ کی، تمہیں لازماً نیکی کا حکم دینا ہوگا اور تمہیں لازماً برائیوں سے، منکرات سے روکنا ہو. وَلَتَأْخُذُنَّ عَلَى يَدِ الظَّالِمِ، اور تمہیں لازماً ظالم کے ہاتھ کو پکڑنا ہوگا، ظلم سے روکنا ہوگا. وَلَتَعْتِرُنَّهُ عَلَى الْحَقِّ أَطْرًا، اور تمہیں لازماً اسے حق کی جانب موڑنا ہوگا، یہ تمہاری ذمہ داری ہے امت. وَلَتَقْصُرُنَّهُ عَلَى الْحَقِّ قَصْرًا، اور اسے حق پر قائم رکھنا ہوگا. أَوْ لَيَضْرِبَنَّ اللَّهُ بِقُلُوبِ بَعْضِكُمْ عَلَى بَعْضٍ، یا پھر وہی انجام جو بنی اسرائیل کا ہوا تمہارا بھی ہوگا. اللہ تعالیٰ تمہارے دلوں کو بھی ایک دوسرے سے مشابہ کر دیں گے. شروع میں تمہیں احساس ہوگا کہ یہ کام غلط کر رہا ہے, آہستہ آہستہ یہ احساس ختم ہو جائے گا اور تم بھی رنگ جاؤ گے اسی رنگ میں. اگر نہ روکا, زبان سے نہ روکا, قوت سے نہ روکا, تو بالآخر یہ ہوگا. ثم لیلعنکم کما لعنہم, اور جب تمہاری یہ حالت ہو جائے گی تو اللہ تعالیٰ تم پر بھی لعنت کرے گا جیسے بنی اسرائیل پر لعنت کی ہے. جن حرکتوں کی وجہ سے, جن جرائم کی وجہ سے ان پر لعنت ہوئی, پھر تم اللہ کی لعنت کے مستحق بن جاؤ گے. یہ الفاظ ابو داؤد کے ہیں, اور جامع ترمذی میں مزید الفاظ کا اضافہ ہے, اور وہاں خاص طور پر علماء کی ذمہ داری کا تذکرہ ہے. قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لما وقعت بنو اسرائیل فی المعاصی, جب بنی اسرائیل جو ہے گناہوں کے اندر پڑ گئے, ظاہر بات ہے کہ ایک اقوام وہ ہے جن تک نبوت کی تعلیمات ہی نہیں پہنچی, آسمانی ہدایت ہی نہیں پہنچی, وہ کیا کر رہے ہیں ان کو چھوڑ دیجئے, لیکن جن تک پہنچ چکی ہے, جو صاحب کتاب ہے, جو اپنے پاس آسمانی کتاب کو جو ہے اس کو سنبھال کر رکھے ہوئے ہیں اور اس پر فخر بھی کرتے ہیں, اہل کتاب ہیں اور انہیں سب کچھ معلوم بھی ہے کہ سود حرام ہے, فلا چیز حرام ہے, فلا گناہ ہے, فلا گناہ ہے, اس کے باوجود اگر وہ باز نہ آئے اور ایک دوسرے کو باز نہ کرے تو یہ اصل میں مجرم ہے, یہ اللہ کی لعنت کے مستحق. فرمایا لما وقعت بنو اسرائیل فی المعاصی, جب بنی اسرائیل یہود گناہوں میں پڑ گئے, یہ جانتے ہوئے بھی کہ یہ کام غلط ہے, گناہ ہے, اللہ کو ناپسند ہے, حرام ہے, پھر بھی کر رہے ہیں ارتکاب کھلے عام. نہتہم علماؤہم, ان کے علماء نے انہیں منع کیا, یعنی اولاً انہیں روکنے کی کوشش کی. فلم ینتہو, لیکن وہ لوگ باز نہ آئے. فجالسوہم فی مجالسہم وواکلوہم وشاربوہم, اب کیا ہوا, بنی اسرائیل قوم تو باز نہیں آ رہی, علماء نے روکنے کی کوشش بھی کی لیکن وہ باز نہیں آئے, تب بھی علماء نے ان کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا, ان کے ساتھ کھانا پینا جاری رکھا, ان کی محفلوں میں شریک ہوتے رہے, ان کے ولیموں میں شرکت کرتے رہے جہاں پر لائیو کنسرٹ ہو رہے ہیں, میوزیکل کنسرٹ, یہاں بے حیائی ہے, یہاں اوریانی ہے, یہاں فیشن پریڈ ہے. لیکن جناب ہم رجال دین ہیں, لیکن بہرحال ان کے ولیموں میں تو شرکت ہوگی, اسی طریقے سے ہوگی ان کی اور تقریبات میں بھی شرکت ہوگی, یہ عمل ہوتا ہے. فضرب اللہ قلوب بعضهم بعضهم ببعض, اللہ تعالیٰ نے ان میں سے بعض کے قلوب کو بعض کے ساتھ ملا دیا, یعنی اب وہ بھی ایک دوسرے کے رنگ میں رنگے گئے. کچھ عرصے کے بعد خربوزے کو دیکھ کر خربوزہ رنگ پکڑ گیا. وَلَعَنَهُمْ عَلَى لِسَانِ دَاوُودَ وَعِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ, تو اللہ تعالیٰ نے ان پر لعنت کی ہے حضرت داؤد علیہ السلام اور عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کی زبان سے. یہ بنی اسرائیل کے انبیاء ہیں جنہوں نے پھر ان علماء کے اوپر سخت ترین تنقید کی اور لعنت کی ہے. یہ لعنت اللہ کی طرف سے ہوئی بزبان رسول. ذالک بما عصوا وکانوا یعتدون, اور یہ اس لیے ہوا کہ انہوں نے نافرمانی کی اللہ کی شریعت کی, اللہ اور جو آسمانی ہدایت تھی, آسمانی کتاب کی. وکانوا یعتدون, اور وہ حد سے تجاوز کرتے رہے. فجلس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وکان متقیا وقال, حدیث کے الفاظ آگے آ رہے ہیں کہ یہاں تک فرمانے کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو پہلے ٹیک لگا کر تشریف فرما تھے, اب آپ اٹھ بیٹھے اور فرمایا نا والذی نفسی بیدہ حتی تأطروہم علی الحق اطرا, میں قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے, اے مسلمانوں تم انہیں زبردستی حق کی طرف موڑ کر رہو گے, یعنی تمہاری ذمہ داری ادا نہیں ہوگی جب تک کہ لوگوں کو گناہوں سے باز نہ کر لو. زبان سے نہیں باز آتے تو ہاتھ استعمال کرو, قوت سے ان کو جو ہے وہ روکو, اور اگر نہیں کرو گے تو ظاہر ہے پھر وہی انجام ہوگا جو بنی اسرائیل کا. یہ ہے نہی عن المنکر کی اہمیت اور اس میں خاص طور پر علماء کی ذمہ داری. اس سے آگے اگلی آیت کا ترجمہ کر رہا ہوں. وقالت الیہود ید اللہ مغلولہ, کیونکہ تذکرہ ہو رہا تھا اہل کتاب کا, یہود کا, جو مسلمانوں کے بدترین مخالف ہیں, اسلام کو مٹانا چاہتے ہیں, شریعت کے نفاذ کے سب سے بڑے رکاوٹ بنے ہوئے. فرمایا وقالت الیہود ید اللہ مغلولہ, یہود نے یہ کہا کہ اللہ کے ہاتھ تو بند گئے. معاذ اللہ, یہ اصل میں وہ غصہ ان کے دل کا جو تھا کہ آخری نبی اور آخری رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت جو ہوئی ہے وہ ہماری نسل میں نہیں ہوئی, بنی اسرائیل میں نہیں ہوئی, بنو اسماعیل میں ہو گئی. یعنی ہمارے لیے اللہ تعالی کی رحمت اور فضل کے دروازے بند ہو گئے. یہ ایک بڑا ہی انداز, جلا کٹا انداز اور اللہ کی شان میں بڑی گستاخی کی بات تھی. چنانچہ ان کا یہ قول بھی قرآن میں درج ہوا کہ لقد سمع اللہ قول الذین قالوا ان اللہ فقیر ونحن اغنیاء, سورہ آل عمران میں آیا ہے. ان میں ایسے بدبخت بھی ہیں اہل کتاب میں سے جو کہتے یہ ہیں اللہ تعالیٰ فقیر ہے, محتاج ہے اور ہم غنی ہیں. معاذ اللہ, کیوں ان کو موقع ملا؟ یہ قرآن مجید میں آیا کہ اللہ تعالیٰ قرض مانگتا ہے. من ذا الذی یقرض اللہ قرضا, کون ہے جو اللہ کو قرض دے ایک بہترین قرض؟ فیضاعفہ لہ اضعافا کثیرہ, اور اللہ تعالیٰ اس کو بھی بڑھاتا ہی رہے گا, اس اجر میں اضافہ کرتا رہے گا. یعنی اللہ کے دین کے لیے اپنا مال خرچ کرو, اس کے لیے یہ انداز, تشویق کا یہ انداز قرآن میں اختیار کیا گیا, اس کے اوپر طنز کر رہے ہیں. ان اللہ فقیر ونحن اغنیاء, معاذ اللہ. تو اس قسم کی گستاخیاں وہ اللہ کی شان میں کر رہے تھے. غصہ ایک ہی بات کا تھا کہ یہ شرف, یہ سعادت ہم سے چھین کر بنو اسماعیل کو کیوں دے دیا گیا. وہ توقع کر رہے تھے کہ آخری نبی اور آخری رسول بھی بنی اسرائیل میں سے ہوں گے, اس لیے کہ پچھلے 2000 سال کی تاریخ بتا رہی ہے کہ انہی کی نسل میں سارے انبیاء آئے. لیکن یہ تو اللہ کا فیصلہ تھا نا. اگر اللہ پر ایمان ہے, اس کو رب مانتے ہو اور اس کے بندے ہو, تو اللہ کے ہر فیصلے کو تسلیم کرو. لیکن وہ تکبر, دیکھیں وہی تکبر ہے جو ابلیس کو تھا, خوب جانتا تھا. لیکن آدم کو سجدہ کیوں نہیں کیا؟ انا خیر من, میں اس سے برتر ہوں, بہتر ہوں, میں کیسے اس کے آگے سر جھکا دوں؟ تکبر آڑے آتے. ہم برتر ہیں, بنی اسرائیل, چوزن پیپل آف دا لارڈ, نحن ابناء اللہ واحباؤہ, اور باقی پورے لوگ یہ تو امی قوم ہے, جاہل, اجڑ. اب جن کو ہمیشہ انہوں نے یہ کہا, ان میں ایک رسالت کو کیسے ماننے اور اس کو اللہ کا رسول کیسے تسلیم کر لیں, اب پھر نیچے ہو جائیں گے. وہی مسئلہ جس کو, جو شیطان کو درپیش تھا, اور وہی امتحان, اسی میں شکست کھا گئے, ناکام ہوئے. وما غلت ایدیہم, ہاتھ تو ان کے اپنے بندے ہوئے ہیں, ولعنوا بما قالوا, اور لعنت کر دی گئی ہے ان پر ان کے اس قول کے سبب سے. بل یداہ مبسوطتان ینفق کیف یشاء, اللہ تعالیٰ کے تو دونوں ہاتھ کھلے ہوئے ہیں اور وہ خرچ کرتا ہے جیسے چاہتا ہے. اس کے خزانے فضل میں کوئی کمی نہیں اور وہ دونوں ہاتھوں سے لٹا رہا ہے, لیکن وہ تمہاری مرضی کا تابع نہیں ہے, وہ خرچ کرے گا جیسے چاہے گا, اور وہ بہتر سمجھتا ہے کہ کہاں پر کس کو کیا فضیلت دی جائے, وہ جانتا ہے. اللہ اعلم حیث یجعل رسالتا, یہ رسالت کا منصب کس کو آتا ہو وہ بہتر جانتا ہے, کون اس کا اہل ہے. ينفق کیف یشاء, وہ خرچ کرتا ہے, وہ تو مسلسل اس کے خزانے قدرت سے لوگوں پر فیوز اور برکات نازل ہو رہی ہیں, لیکن وہ خرچ کرتا ہے جیسے خود چاہتا ہے. وَلَا يَزِيدَنَّ كَثِيرًا مِّنْهُمْ مَا أُنزِلَ إِلَيْكَ مِن رَّبِّكَ طُغْيَانًا وَكُفْرًا, اور اے نبی, آپ کی رب کی جانب سے جو آپ پر نازل ہو رہا ہے یہ قرآن, یہ نعمت ہدایت, یہ اللہ کی آخری اور کامل کتاب, ہدایت نامہ، یہ جو فیض اتر رہا ہے اللہ کی جانب سے آپ پر، جتنا یہ قرآن اترتا ہے اتنے ہی ان کے اندر طغیانی اور سرکشی میں اضافہ ہوتا چلا جا رہا ہے. یہ رحمت بن کر آیا قرآن، لیکن یہ قرآن جو ہے بجائے اس کے کہ ان کے لیے رحمت بنے، جتنا نازل ہو رہا ہے ان کے دل کی جلن میں اور اضافہ ہو رہا ہے کہ یہ سارا ساری سعادت ساری فضیلت ان کو کیوں مل گئی. ان کے غم و غصے کے اندر طغیانی اور سرکشی میں مسلسل اضافہ ہو رہا ہے. وَأَلْقَيْنَا بَيْنَهُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ، اور ہم نے ان کے دلوں میں دشمنی اور عداوت ڈال دی ہے قیامت تک کے لیے. یہ آپس میں بھی لڑتے رہیں گے، یہود ہیں ان کے اپنے گروہ آپس میں لڑتے رہے، عیسائی ہیں ان کے گروہ بھی لڑتے رہے، یہ آپس میں بھی لڑتے رہے اور لیکن مسلمانوں کے خلاف متحد ہو جاتے ہیں. كلما اوقدوا نارا للحرب يطفئها الله، جب بھی کبھی یہ جنگ کے لیے آگ بھڑکاتے ہیں، یعنی ایسی میدان ہموار کرتے ہیں جنگ کا سازشوں کے ذریعے مسلمانوں کے خلاف، اطفئها الله، اللہ تعالیٰ ان کی سازش کو ناکام بنا دیتا ہے اور اس آگ کو بجھا دیتا ہے. یہ مدینہ میں بار بار تجربہ ہو رہا تھا، مسلسل سازشیں کر رہے ہیں اور اللہ تعالیٰ ان کی ہر سازش کو ناکام بناتا چلا جا رہا تھا، جس کا پھر کلائمیکس تھا سورہ غزوہ احزاب. سن 5 میں یہودیوں نے پورے عرب کا دورہ کر کے تمام قبائل عرب کو مسلمانوں کے خلاف جمع کر لیا، اور 12,000 کا اور ایک روایت کے مطابق 24,000 کا لشکر لے کر مدینہ پر حملہ آور ہو گئے. ادھر سے قریش کو مکہ سے بلایا، غطفان کے قبائل کو بھی بلا لیا، حوازن کے قبائل بھی شامل ہو گئے، اور خود خیبر سے جو ہے وہ آ رہے ہیں، سب کو اکٹھا کر کے لے آئے. لیکن اللہ تعالیٰ نے کیسے اس سازش کو ناکام بنایا ہے کچھ ذہن میں؟ غزوہ احزاب 12,000 کا لشکر ہے، مدینہ کا گھیرا کیا ہوا ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خندق کھودی کہ وہ براہ راست اندر داخل نہ ہو سکے، اور اس میں جو ہے منافقین کا نفاق زبان پر آ گیا، انہیں یقین ہو گیا کہ اب ہماری موت کا وقت آ گیا ہے، اور وہ اس کے لیے ذہن تیار ہو گئے کہ وہ خندق کود کر ادھر آ جائیں گے تو ہم واپس مرتد ہو جائیں گے. قرآن نے کھول دی ان کی کیفیت کہ وہ تو واپس جانے کے لیے ارتداد کے لیے بالکل تیار بیٹھے تھے، اور کہہ یہ رہے تھے کہ ہم سے دھوکا کیا گیا، ہمیں کہا گیا تھا کہ قیصر و کسریٰ کے خزانے مسلمانوں کے قدموں میں ہوں گے اور یہاں تو اب کسی کی جان بچتی دکھائی نہیں دے رہی، ہم رفع حاجت کے لیے باہر نہیں نکل سکتے. یہ کچھ ان کی زبانوں پر آیا، لیکن اللہ تعالیٰ نے کیسے اس شر کو رفع کیا کہ ایک رات ایسی شدید آندھی آئی کہ ان کے اپنے خیموں میں آگ لگ گئی، ان کے گھوڑے اور اونٹ جو ہے وہ رسیاں توڑا کر بھاگ نکلے، اور وہ افراتفری مچی کہ پھر سارا لشکر جو ہے وہ صبح تک صاف ہو چکا تھا، لڑائی کی نوبت ہی نہیں آئی. اور وہ الفاظ یہ ہیں، وَكَفَ اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ الْقِتَالِ، جنگ تو بہت زبردست تھی لیکن اللہ تعالیٰ مومنین کی طرف سے اکیلا ہی کافی ہو گیا، مسلمانوں کو کچھ کرنے کی ضرورت ہی نہیں پڑی. تو اطفأَ اللَّهُ، اللہ تعالیٰ نے ان کی سازشوں کو مسلسل ناکام بنایا. وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا، اور یہ زمین میں فساد کے لیے بھاگ دوڑ کرتے ہیں. آج بھی وہی یہود ہیں اور اسلام کے چراغ کو گل کرنے کی پوری کوشش کر رہے ہیں، اسلام کے اس قلعے کو بھی صفحہ ہستی سے مٹانے، یعنی پاکستان کا نام اب فلاں تاریخ کے بعد اسلام کا کوئی ملک زمین پر نہیں رہے گا، نقشہ صفحہ ہستی پر نہیں ہوگا، کسی نقشے میں نہیں ملے گا. ان کی تو سوچ ہے، ان کے تھنک ٹینک تو یہ باتیں کر رہے ہیں، اس لیے کہ انہیں اندیشہ یہ کہ یہ واقعی اسلام کا ایک قلعہ ثابت ہو سکتا ہے، اس کی تاریخ ایسی ہے، یہ اسلام کے نام پر بنا ہے. اگرچہ عوام کی عظیم اکثریت اور حکمران جو ہے وہ رنگے رنگ گئے ہیں اس ابلیسی تہذیب کے اندر، لیکن اسلام کی جڑیں اس خطے میں مضبوط ہیں، لہذا آج ان کی پوری کوشش یہ ہے اس کو کمزور سے کمزور کرو، ان کی فوجوں کو انہی کے عوام کی طرف اس کا رخ کر دو، ان کی گنوں کا اور توپوں کا، ان کے دلوں میں نفرت کی خلیج حائل کر دو. اور جیسے کہ میں نے عرض کیا تھا کہ میں ابھی کوئٹہ سے ہو کر آ رہا ہوں، اور وہاں جو میں نے حالات سنے ہیں کہ بلوچ قوم کے اندر اس وقت پاکستان کے خلاف جو شدید نفرت ہے، پاکستان کو وہ پنجاب کے ساتھ ایکویٹ کرتے ہیں، اب ان کی محفلوں کے اندر پاکستان کا پرچم نہیں انڈیا کا پرچم لہرایا جاتا ہے، یہ نہ سمجھیے کہ وہ کوئی بہت ظالم لوگ ہیں اور بے انصافی کر رہے ہیں، یہ نتیجہ ہمارے اپنے کرتوت ہے. 60 سال میں ہم نے جو کیا اسلام کے نام پر ملک حاصل کیا، وہاں شریعت کو قائم ہی نہیں کیا، اسلام کو نافذ ہی نہیں کیا، وہی باطل نظام، وہی سودی معیشت، وہی اللہ اور رسول سے جنگ، اور صرف وفادات کا سارا کھیل. سب سے پہلے پاکستان کے بعد ادارے کے بارے میں بھی میں کہہ چکا ہوں، جو ملک اسلام کے نام پر بنا ہم نے کہا نہیں اسلام نہیں، سب سے پہلے پاکستان. اور سب سے پہلے پاکستان کا مطلب کیا تھا؟ نہیں، سب سے پہلے میں، میرے مفادات، میرے ذاتی مفادات، میرے گروہی مفادات، یہی اصول رائس جب سے یہ ملک بنا ہے. اسلام یہاں آیا ہوتا، عدل و انصاف ملا ہوتا، تو آج یہ واقعی ایک قوم ہوتی، پاکستانی قوم. اسلام نہیں آیا، عدل و انصاف کو ہم نے خود پاؤں تلے روندا ہے. بڑی مشکل سے ایک چیف جسٹس نے جو ہے اس کو رہائی ملی ہے، وہ کچھ حق بات کہنے کے قابل ہوا ہے. جو اوپر ایک طبقہ بیٹھا ہوا تھا وہ اپنے مفادات کی گیم ساری کر رہا تھا، اور اسی میں ہماری جو بھی ہے سیویلینز بھی ہیں، تو ساتھ ساتھ جو قوت کا ایک بہت بڑا مرکز ہے فوج، اس کا رخ بھی اسلام کی طرف نہیں. ہم نے کب کیا اسلام کی طرف؟ جو رخ بنا ہے وہ سب کو معلوم ہے. لہذا آج ان کے کیفیت یہ ہے ان نوجوانوں کی کہ ہمارا استحصال کیا گیا ہے، ہم تو ظلم کیا گیا، پاکستان بننے کے بعد مسلسل ہمیں محروم رکھا گیا. کچھ بنیاد تو ہوتی ہے، باقی یہ کہ وہاں کے لیڈر جو ہیں وہ اس احساس محرومی کو بڑھا چڑھا کر وہ کرتے ہیں، لیکن بنیاد تو ہم نے پیدا کی نا. کون سا اسلام آیا ہوتا، اسلام غالب ہوتا تو عدل و انصاف بھی ہوتا، سب کو یکساں مواقع ملتے. اسلام کی تو اصل شیعی عدل ہے، بنیاد معاشی عدل، سیاسی عدل، معاشرتی عدل، ان تینوں سے ہم نے پاکستانیوں کو محروم رکھا. اب باقی لوگ یہی دیکھتے ہیں کہ بڑا صوبہ پنجاب ہے، فوج جہاں یہیں سے نکلتی ہے، بیوروکریسی زیادہ تر انہیں پر مشتمل ہے. اب عام پنجابی کے دل میں مجھے یقین ہے نہ سندھی کے خلاف کوئی جذبات ہے، نہ بلوچی کے خلاف ہے، نہ کچھ ہے، وہ تو اپنی پڑی ہوئی ہے. لیکن جو اوپر بیٹھے ہوئے وہ کیا کر رہے ہیں، اور اس سے جو میسج مل رہا ہے پوری قوم کو، صوفی محمد صاحب نے تو ایک بات کہہ دی تھی، یہاں کی عدالتوں کے اندر یہ جمہوریت جو ہے وہ کفر ہے ان کے خیال میں، اور عدالتوں میں جو ہے وہ جو کچھ ہو رہا ہے وہ کفر ہے. لیکن وہاں کیا ہو رہا ہے؟ کھلم کھلا انڈیا کے پرچم یونیورسٹیوں کے اندر، اور وہاں اساتذہ نے بتایا کہ وہاں نوجوانوں کے خیالات یہ ہے کہ اگر آپ کہتے ہیں کہ اسلام اور پاکستان ایک ہے، اللہ نہ کرے کہ یہ بات صحیح ہو، لیکن جو بتانے والے ہیں وہ مستند ہے، اگر یہ اسلام اور پاکستان ایک ہے تو پھر ہمیں اسلام سے بھی ہمارا کوئی تعلق نہیں. یہ نفرت اس حد تک کیوں پہنچی؟ مفتی صاحب کے ساتھ جو کچھ کیا گیا، وہ واحد ایک شخص تھا وہ قبائلی سرداروں میں جو وفاق کا حامی تھا، پاکستان کے وفاق کا، لیکن اقتدار کا نشہ ہے، قوت ہے، فرعونیت ہے، سارے کہہ رہے ہیں مذاکرات کے ساتھ معاملہ کرو، لیکن مذاکرات بے معنی. اور اس کے بعد سے بتایا جاتا ہے کہ اس قدر شدید ریئیکشن ہے بلوچ قوم کے اندر کہ میں نے یہ باتیں ساری سنی ہیں، ان میں سے چند آپ کو بتائی، لیکن میں ان کو مجرم نہیں سمجھتا، مجرم پوری قوم ہے. ہمارا حکمران طبقہ ہے، ہمارے سے سیاسی رہنما بھی شامل ہیں، مفاد کی جنگ ہے ساری کی ساری، نہ اسلام کے ساتھ کوئی وابستگی ہے، نہ اس قوم کے ساتھ کوئی مخلصانہ تعلق ہے بدقسمتی سے، ہمارے ان لوگوں کا جو اوپر بیٹھے ہوتے ہیں. بدقسمتی ہے اس لیے کہ جب ایک مسلمان اللہ اور اس کے رسول اور دین کا وفادار نہیں ہوگا تو وہ اخلاقی اعتبار سے پسترین مقام پر ہوگا. پھر کوئی شے اس کے لیے مفاد کا درجہ نہیں رکھتی سوائے ذاتی مفاد کے. بس یہی وجہ ہے کہ پاکستان 90% سے زیادہ مسلمان ہیں یہاں پر, اور کرپٹ ممالک کی فہرست کے اندر آپ ٹاپ 10 کے اندر ہمیشہ ہوتے ہیں. کرپشن کیوں ہوتی ہے؟ کرپشن کا مطلب ہے کہ ہمیں دوسروں سے کوئی سروکار نہیں ہے, نہ عدل سے, نہ انصاف سے, نہ دوسروں کے مفادات سے, بس ذاتی ملنا چاہیے, صحیح سے ملے غلط سے ملے, یہ بنیاد ہے. دین کو چھوڑنے کی وجہ سے آج ہم یہاں پہنچے ہیں. ہم مجرم ہیں, خود مجرم ہیں, وہ مجرم نہیں ہے جو بلوچ نوجوان یہ کہہ رہا ہے, وہ ریئیکشن کے شکار ہے. لیکن حالات یہاں پہنچ چکے ہیں اور ابھی بھی ہم آنکھیں نہیں کھولنے کے لیے تیار. ابھی بھی جو ہمارے سب سے بڑے دشمن ہیں انہیں کو ہم نجات دہندہ سمجھ رہے ہیں, جو پاکستان کے حصے بکھرے کرنے پر تلے ہوئے ہیں, جو پاکستان کی فوج اور عوام کے اندر نفرت کی خلیج کو بڑھانے کے لیے تلے ہوئے ہیں, جو عوام کو ایک دوسرے سے لڑانے کے لیے تلے ہوئے ہیں, وہی ہمارے نجات دہندہ ہے. انہیں کی ڈکٹیشن پر ہم چل رہے ہیں. سب سے بڑا عالمیہ یہ ہے. تو ٹریک جب تک قبلہ درست نہیں کریں گے حالات نہیں بدلیں گے. یہ تو میں اس مسجد کے نمازی تو کم سے کم گواہ ہیں کہ پچھلے کتنے سالوں سے میں یہی بات عرض کر رہا ہوں. کچھ چیزیں کبھی کبھی امید کی کرن نظر آتی ہے, بعض باتوں سے حوصلہ ہوتا ہے, لیکن انالیسس میں بات یہی ہے جو میں نے ہمیشہ کہی کہ ہم نے اگر بحثیت قوم اپنا قبلہ درست کر لیا تو یقیناً آگے خیر ہی خیر, اور نہیں کیا تو پھر حالات کا بدلنا جو ہے وہ ہماری ایک موہوم خام خیالی ہو سکتی ہے. یا اللہ تعالی کی رحمت جو ہے وہ غیر معمولی طور پر ہماری مدد کرے اور ہمارے تمام گناہوں اور خطاؤں اور تقصیرات سے وہ درگزر کرتے ہوئے پھر بھی ہم پر رحمت جاری رکھے. دعا تو ہمیں کرنی چاہیے, لیکن جو راستہ قرآن نے بتایا ہے وہ یہ ہے کہ تم اللہ اور رسول کے وفادار بنو, اور جو اسلام کے دشمن ہیں ان کو اپنا دشمن سمجھو, ان کے ساتھ دوستی کی پیگیں مت بڑھاؤ, ان کی ڈکٹیشن پر عمل مت کرو. اگر کرو گے تو تم اپنا بیڑا غرق کرو گے, دنیا میں تباہی و بربادی پھر تمہارا مقدر ہوگی. یہی آیات کا حاصل ہے. تو وانقینا بینہم العداوۃ والبغضاء الی یوم القیامہ کلما اوقدوا نارا للحرب اطفاها اللہ. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی یہ سازشیں کر رہے تھے اسلام کو مٹانے کی, لیکن اللہ تعالیٰ ان سازشوں کو ناکام بنا رہا تھا. کیوں ناکام بنا رہا تھا؟ اللہ کے رسول اور آپ کے صحابہ پورے خلوص کے ساتھ, پورے جذبے کے ساتھ, اللہ پر ایمان اور توکل کے بھرپور جذبے کے ساتھ اپنے کام میں لگے ہوئے تھے, مشن کو آگے بڑھا رہے تھے. دنیا نہیں تھی ان کی نگاہ میں, وہ صرف آخرت کے طالب تھے, اللہ کی رضا تھی, اور کسی شے کو خاطر میں لانے والے نہیں تھے. وہی رویہ ہم اختیار کر لیں تو اللہ کی مدد آج بھی ہمارے ساتھ ہوگی, اللہ تعالیٰ ان کی سازشوں کو ناکام بنائے گا. وہ ہے علی کل شے قدیر, وہ شہد شہنشاہ ارض و سماوات, اس کا دامن پکڑنے کی ضرورت ہے. واللہ لا يحب المفسدین, جان لو کہ اللہ تعالیٰ ان فسادیوں کو پسند نہیں کرتا. لیکن جب تم خود اللہ سے بے وفائی کرو, اللہ کے دین سے بے وفائی کرو گے, تو انہی فسادیوں کو وہ تمہارے سروں پر مسنت کر دے گا, جیسے کہ آج اس نے کیا ہوا ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں اس کیفیت سے نکالے اور دین کے ساتھ خلوص و اخلاص عطا کرے, اور ہمیں اپنے قبلے کی اصلاح کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین یا رب العالمین. واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.